السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أجنيز القادة مطابق
3 جولاي 2019. الحمد لله اس وقت ہم لوگ مدینہ الرسول میں ہیں اور حضور اشرف الفقہا کے خطاب نایاب سے ہمارا محظوظ ہوں گے.
درود پاک کا ہدیہ نشاور کریں. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ. ہمیں بھی یا رسول اللہ شعور زندگی دے دو, ہمیں بھی یا رسول اللہ شعور زندگی دے دو, دل تاریک کو سرکار اپنی روشنی دے دو, دو عالم پر حکومت ہے مدینہ راجدھانی ہے, دو عالم پر حکومت ہے مدینہ راجدھانی ہے, جہاں چاہو گدا اے آستا کو سروری دے دو, جہاں چاہو گدا اے آستا کو سروری دے دو, جفائے وقت کے مارے ہوئے ہم کس طرف جائیں, جفائے وقت کے مارے ہوئے ہم کس طرف جائیں, ہمیں بھی اپنے شہر امن کی کوئی گلی دے دو, ہمیں بھی اپنے شہر امن کی کوئی گلی دے دو, سلیقہ مانگنے کا ہم گواروں کو کہاں آقا, سلیقہ مانگنے کا ہم گواروں کو کہاں آقا, بس اتنا ہی بہت ہے بھیک میں اپنی خوشی دے دو, بس اتنا ہی بہت ہے بھیک میں اپنی خوشی دے دو, حضوری میں یہی عرض تمنا لے کے آیا ہوں, ہمیشہ کے لیے سرکار اذن حاضری دے دو, ہمیشہ کے لیے سرکار اذن حاضری دے دو, دل تاریک کو سرکار اپنی روشنی دے دو. اب آئیے بغیر کسی تاخیر کے حضور اشرف الفقہا استاد العلماء پیر طریقت پیبر راہ شریعت حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی محمد مجیب اشرف صاحب قبلہ کے زبان فیض ترجمان سے ہم مدینۃ الرسول کے بارے میں کچھ کلمات سنیں گے. حضرت کا استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. اسلام میں نسبت کو بڑی اہمیت اور امپارٹینس حاصل ہے. چھوٹی چیز اگر بڑی چیز سے تعلق اور نسبت آ جاتی ہے تو وہ چھوٹی چیز چھوٹی نہیں رہتی ہے، وہ بھی بہت بڑی ہو جاتی ہے. آپ حرم شریف جائیں گے، مکہ مکرمہ میں دیکھیں گے کہ کانچ کی کیبن کے اندر چھوٹا سا پتھر رکھا ہوا ہے. اس پتھر کو اللہ تعالی نے اتنی عظمت اور بزرگی دی ہے کہ جب سے کعبہ بنا ہے اس پتھر کو وہاں رکھا گیا ہے اور لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں. اور قرآن فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اے حاجیو، جب طواف کعبہ سے تم فارغ ہو جاؤ اور طواف جب پورا ہو جائے، جب طواف پورا ہو جائے تو اس جگہ جا کر دو رکعت نماز پڑھو. یہ ایک پتھر ہے، پتھر کی کوئی قیمت اور کوئی اس کی عزت نہیں ہے. کوئی چھوٹا سا پتھر ہے، جب آپ جائیں گے تو دیکھیں گے کعبہ کا دروازہ اور اس کے سامنے یہ پتھر رکھا ہوا ہے. اس پتھر کا نام ہے مقام ابراہیم. لیکن اس کو بلا دیتی ہے مقام ابراہیم، اس کو کہتے ہیں. یہ چھوٹا سا پتھر ہے، اس کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلات والسلام کے قدم سے نسبت ہو گئی. جب آپ کعبہ بنا رہے تھے آپ کو ضرورت ہوئی کہ ہاتھ اونچا کر کے کچھ پتھر رکھا جائے، تو اس وقت آپ کو ایک پتھر کی ضرورت پڑی. حضرت اسماعیل لے کر آئے اور حضرت ابراہیم اس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبے کی دیواروں کو بناتے رہے. اللہ تعالی نے اس پتھر کو یہ حکم دیا کہ اے پتھر، ابراہیم کو جتنی اونچائی کی ضرورت ہے اے پتھر تو بھی بڑھ جا. روزانہ وہ پتھر بڑھتا اور حضرت ابراہیم دیوار بناتے، اور شام کا وقت ہو جاتا پھر پتھر اپنی اصلی حالت پر آ جاتا. اس پتھر کا نام ہے مقام ابراہیم. اور ہر حاجی کو یہ حکم ہے کہ جو طواف کعبہ کر چکو تو اس مقام ابراہیم کے قریب آ کر دو رکعت واجب الطواف پڑھو. مجھے یہ بتانا ہے پتھر کی کوئی قیمت نہیں، ڈیڑھ بائی ایک کا پتھر اس زمانے سے لے کر اللہ تعالی نے اس کو آج تک وہاں لوگوں کی زیارت کے لیے رکھا ہے. آخر اس پتھر میں کیا خصوصیت ہے؟ کہ اس کی اتنی عزت کی جا رہی ہے. بڑے بڑے پتھر کے بت وہاں تھے, حضور نے سب کو نکال کر کے پھینکا, لیکن اس پتھر کو حضور نے وہاں آج تک باقی رکھا اور انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا. اس حکومت نے جو بزرگوں کے مزار پر گنبد بنانے کو حرام اور ناجائز کہا ہے, اس پتھر کو ہٹانے کی اس کو بھی ضرورت نہ ہو سکے, بلکہ اس پر گنبد بنا دیا ہے, پتھر پر گنبد بنا دیا ہے. اس پتھر کو صرف ابراہیم علیہ السلام کے قدموں سے نسبت تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عظمت عطا فرمائی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نسبت کو اسلام میں بڑی اہمیت حاصل ہے. آپ کے ذہن میں بات آ گئی, ایک پتھر پر ابراہیم علیہ السلام نے قدم رکھ دیا تو اللہ کے نزدیک وہ پتھر کتنا بزرگ ہو گیا, تو اس شہر کی عظمت کو کون سمجھ سکتا ہے جہاں سید الانبیاء خود رہتے ہیں,
بے شک,
اور ہمیشہ اس شہر میں آپ آرام فرما ہیں, جن کا روضہ مقدس وہاں پر ہے, جس زمین پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 13 سال تک قدم رکھ کر کے چلے ہیں, یہاں کے گلی کوچوں کو اللہ نے کتنی عظمت اور برکت عطا فرمائی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا, المدینہ تو خیر لکم ان کنتم تعلمون.
بے شک, بے
شک. اے صحابہ, مکے سے یہ مدینہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو. کیوں؟ مکہ بہت مکرم اور مقدس ہے, اس میں کوئی شک نہیں, وہاں اللہ کا گھر ہے, صفا مروہ ہے, وہاں حکیم ہے, مقام ابراہیم ہے, یہ سب بزرگی وہاں ہے, لیکن جو چیزیں وہاں پر ہیں وہ ہمارے نبی سے بڑی نہیں ہے. ساری کائنات کے بڑے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں موجود ہیں.
بے شک.
آپ خیال فرمائیے کہ جب حضور مکے میں تھے اس وقت مکے میں جانا رہنا بڑا ثواب تھا, اور جب ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو اس وقت مکے میں رہنا حرام, مکے میں رہنا گناہ, اور جو قرآن فرماتا ہے کہ جو ہجرت کے بعد مکے میں مسلمان رہ جائے اللہ تعالی اس سے ناراض. مکہ وہی تھا, کعبہ وہی تھا, منا وہی تھا, عرفات اور صفا مروہ سب تھے, لیکن حضور وہاں سے ناراض ہو کر چلے آئے تو مکے میں رہنا گناہ ہو گیا, جہنم میں جانے کا ذریعہ بن گیا. اور پھر حضور نے جب مکہ فتح کیا اور پھر تشریف لے گئے تو اب اس مکے میں جانا حاجیوں کے لیے فرض ہو گیا.
بے شک, بے شک, سبحان.
مطلب یہ ہوا مکہ اور مدینہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن مکی اور مدنی کے قدم کی برکت اپنی جگہ پر ہے. مکہ گئے تو اب مکہ جانا واجب ہو گیا, فرض ہو گیا, اور جب مکے سے حضور ہجرت کر کے آ گئے تھے تو وہاں رہنا گناہ ہو گیا تھا. تو مکے کی اہمیت ادھر آ جائیے, راستے سے ادھر آ جائیے, مکے کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت اپنی جگہ پر ہے. تو جب تک حضور مکے میں تھے اس مکے کا مقام بہت بڑا تھا, اور جب وہاں سے ناراض ہو کر آ گئے تو مکے میں رہنا گناہ ہو گیا, اب ہجرت کرنا فرض ہو گیا تھا. پھر حضور نے اس کو فتح کیا, مکہ پہنچے تو اب مکہ جانا ثواب ہو گیا.
بے شک.
تو ثواب اور رحمت حضور کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے, جدھر حضور کے قدم گئے ادھر جانا ثواب ہو گیا, جہاں سے ناراض ہو گئے وہاں تھا وہاں رہنا گناہ ہو گیا.
بے شک.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پرماننٹ اب یہاں رہتے ہیں, اسی لیے سرکار فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کے اندر اللہ نے سمجھ دی ہے تو تو میرا مدینہ مکے سے افضل ہے.
کیا بات ہے, طیبہ نہ صحیح افضل.
اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, طیبہ نہ صحیح افضل, مکہ ہی بڑا ظاہر. ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی ہے؟ ہمارا محبوب تو یہاں ہے, عاشق کو چاہیے محبوب, اور محبوب جہاں ہے وہی جگہ محبوب ہے.
بے شک
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر نماز کا ثواب 1000 کا, 50000 کا ہے, اور وہاں 1,00,000 کا ہے. تو جہاں 1,00,000 کا ثواب ملے گا وہ جگہ افضل ہوگی. لیکن بےپاری ذہن سے اگر سوچو آپ, تو وہاں 1,00,000 نیکی کا ثواب ہے, اور گناہ اگر کسی نے کیا, گناہ کر دیا, تو وہاں 1,00,000 گناہ کا عذاب بھی تو ہوگا.
بے شک.
لیکن مدینہ وہ جگہ ہے کہ 50,000 ایک نیک کام پر ثواب ملتا ہے, لیکن اگر گناہ ہو گیا اپنی بدقسمتی سے, اپنی کم نصیبی سے, اپنی نحوست سے, تو یاد رکھو 50,000 کے بدلے گناہ کا عذاب نہیں ہوگا, ایک گناہ کا ایک ہی ہے.
کیا بات.
اب پلس مائنس کرو تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ 1,00,000, وہاں کتنے گناہ آدمی کو جھوٹ بول دیتا ہے, 1,00,000 گناہ بھی تو کما رہے ہو. اور میرے نبی کے اس شہر رحمت کی یہ کرامت ہے کہ ثواب تو 50,000 مل گیا, اور اگر گناہ ہو گیا تو صرف ایک ہی گناہ ہوگا. تو سب سے بڑی بیپاری ذہنیت رکھنے والے خود اگر سوچے تو یہاں زیادہ پرافٹ ہے.
بے شک بے شک.
اور وہاں 1,00,000 بہت زیادہ ہے. 1,00,000 آپ نے نیکی پر کمایا, اور تھوڑی دیر کے بعد ایک گناہ کر لیا تو وہ پوری نیکی
ختم
ہو گئی. اب آپ منس پلس مائنس کیجئے تو آپ ایمٹی ہو جائیں گے. لیکن یہاں 50,000 اگر آپ نے نیکی کمائی اور ایک گناہ کیا,
ایک ہی گناہ ہوا,
تو ایک ہی نیکی تو ختم ہوئی
جی.
اور 49,000 آپ کے نام اعمال میں رہی, تو اس سے بڑا فائدہ تو ایسا صحیح ہے. یہ سب سے بڑا بیپار ہے نیکیوں کا. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, تم نیکیوں کو دیکھتے ہو اے زاہدو, طیبہ نہ صحیح افضل, مکہ ہی بڑا ظاہر. چلو ہم نے مان لیا, جھگڑا ختم کرو, ہم عشق کے بندے ہیں,
کیوں
بات بڑھائیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, غبار المدینہ شفاؤں.
بے شک.
لوگوں تمہیں معلوم نہیں, یہاں کے اڑتے ہوئے دھول اور مٹی, غبار, یہ بھی تمہاری بیماریوں کے لیے شفا.
سبحان اللہ.
ہوا اڑے تمہارے بدن پر غبار اور مٹی پڑ جائے, اسے میل کچیل مت سمجھو, بلکہ تمہاری روحانی شفا بھی ہے, جسمانی شفا بھی.
سبحان اللہ.
یہاں کی مٹی میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھا ہے.
بے شک.
مکے کو یہ فضیلت نہیں ملی ہے جو اس کو ملی. 5-6 سال 8 سال پہلے, میں ہر سال ہی آتا ہوں الحمدللہ حضرات کی دعا سے, مجھے دونوں پیر میں یہاں سے لے کر یہاں تک اتنی کھجلی کہ رات بھر میں سو نہیں سکتا تھا, صرف کھجانا کھجانا کھجانا, پریشان, نہ کوئی پھنسی نہ کوئی پھوڑا, کچھ بھی نہیں تھا. لیکن وہ چمڑی جو اسکین تھی اس میں اوچن بہت ہوتی تھی. دوائیں لی, ٹیوب لگایا, لیکن اچھا نہیں تھا. ہم لوگ علاقے طیبہ میں ٹھہرے تھے, مولانا ساتھ میں تھے, وہاں ایک باغیچہ ہے. وہ باغیچہ وہ ہے کہ جہاں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت رئیس تھے مدینے کے, صحابی رسول, ان کا وہ مقام ہے. آج بھی اس کو احاطے کی شکل میں گھیرا ہوا ہے. اس کے بیچ میں بیر ام سعد, پھر انشاءاللہ کبھی بتاؤں گا, بیر ام سعد تھا, اس کو فاؤنٹن بنا دیا. وہ صبح کھلتا ہے اور شام کو کھلتا ہے, لوگ جاتے ہیں وہاں. میرے ذہن میں بات آئی کہ حضور فرماتے ہیں غبار المدینہ شفاؤں. میں نے مولانا سے کہا کہ جائیے 10 بجے وہ کھلا ہے, صبح کھلتا ہے 8 بجے, وہاں سے تھوڑی مٹی لے کر آئیے, یہ بہت تیز ہیں ماشاء اللہ. فوراً گئے دوڑ کر کے اور وہاں سے تھوڑی مٹی, کچی زمین ہے, وہ گھاس وغیرہ اگی رہتی ہے, باغیچہ ہے, وہاں سے اتنی مٹی لے کر آئے. رات کو میں نے پانی میں اس کو ملایا اور رات کو میں نے سونے سے پہلے اس کے پورے دونوں پیروں پہ لگا لیا. مدینے میں بیٹھ کر میں آپ کو بیان دے رہا ہوں. صبح اٹھا تو کھجلی غائب, رات بھر آرام سے میں سویا. حضور کی یہ حدیث بالکل سچی ہے کہ یہاں کی مٹی میں شفا ہے.
بے شک بے شک.
صحابہ کرام جب یہاں آئے تھے تو انہیں بھی کھجلی ہو گئی تھی. حضور ایک مقام پر قبا جاتے وقت کھجوروں کے باغیچے کے پاس ایک جگہ تھی, حضور نے اپنا لعاب دہن نکالا اور وہاں پر لگا دیا اور ارشاد فرمایا یہاں کی مٹی شفا ہے.
بے شک.
اس کو خاک شفا کہتے ہیں. اے صحابہ اسے اپنے بدن پر لگاؤ. صحابہ نے اس مٹی کو پانی میں بھیگو کر کے اپنے بدن پر لگایا, سارے صحابہ کرام کی بیماری ختم ہو
گئی.
یہ ہے مدینہ منورہ کی خصوصیت, یہاں کی ہوا میں شفا ہے, یہاں کی مٹی میں شفا ہے, یہاں کے آپ لوگوں کو جانا ہے. یہاں کے پانی میں شفا اور یہاں کے لیے یہ حکم ہے کہ یہاں کی چیز کو اس کی برائی مت بیان کرو. کھانے پینے کی چیز ہے اس میں بھی عیب مت نکالو. تاریخ کا ایک مشہور واقعہ ہے, ایک بزرگ تھے وہ مدینہ منورہ زیارت کے لیے آئے, ہے بزرگ تھے, ان کے سامنے دہی پیش کیا گیا تو وہ دہی کھٹا تھا. جب انہوں نے چکھا تو کہا یہ تو دہی کھٹا ہے, بات ختم ہو گئی. رات کو سوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلال میں ہیں, ناراض ہیں اور فرمایا تو میرے مدینے سے نکل جاؤ, یہاں تجھ کو میٹھا دہی ملتا ہے وہاں جا. دہی کھٹا تھا, انہوں نے صرف کہہ دیا, لیکن چونکہ وہ بزرگ تھے ان کو فوراً تنبیہ ہو گئی. حضور سے معافی مانگا, جا رسول اللہ آپ کے شہر کی کسی چیز کو میں عیب نہیں لگاؤں گا, سب میرے لیے محبوب ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا. یہاں کی کسی چیز کو عیب لگانا یہ بہت بڑی محرومی ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہاں اگر کچھ تکلیف پہنچے اور اس تکلیف پر میرا امتی صبر کرے تو میں اس کی قیامت میں شفاعت کروں.
سبحان اللہ.
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں من حج ولم یزرنی فقد جفانی, جس شخص نے حج کیا اور میری بارگاہ میں نہیں آیا اس نے مجھ پر ظلم کیا. حج کر کے اور چلا گیا, مدینہ نہیں آیا تو حضور اس سے ناراض ہے. اس کے تمام ڈاکومنٹس پر کوئی دستخط نہیں ہوتا. آپ ایک مثال سمجھ لیں, آپ ایک مکان یا پراپرٹی خریدتے ہیں تو اس کے ڈاکومنٹس تیار کیے جاتے ہیں اور ڈاکومنٹس تیار کرنے کے بعد رجسٹرار آفس جاتے ہیں, وہاں رجسٹر جو رجسٹرار صاحب ہوتے ہیں اس پر اپنا ٹھپا لگاتے ہیں اور سگنیچر کرتے ہیں. ایسا ڈاکومنٹس کسی بھی کورٹ میں اگر چیلنج کیا گیا کہ یہ مکان اس کا نہیں ہے میرا ہے اور ڈاکومنٹس پیش کیا گیا جس پر رجسٹرار کا ٹھپا اور سگنیچر ہے, تو کورٹ میں وہ ڈاکومنٹس پیش کر کے ڈگری حاصل کی جا سکتی.
بے شک
ڈاکومنٹس کتنا بھی اچھا بنا ہو اور رجسٹرار پر رجسٹرار نے اس پر اپنا ٹھپا اور سگنیچر نہیں لگائی ہے تو ہر کورٹ میں اسے ریجیکٹ کر دیا جائے گا.
بے شک
جب یہ آپ سمجھ گئے, اسی طرح ہر جو آدمی کرتا ہے حج کرنے کے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں منا ایک ڈاکومنٹ عرفات مزدلفہ طواف صفا مروہ کی صحیح یہ سارے کاغذات روحانی آپ کا تیار ہو گیا اور مدینے کی حاضری سب سے بڑے رجسٹرار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, وہاں آ کر کے دستخط تم نے کروا لی. چاہے پہلے آپ دستخط کورے کاغذ پر, ہم جو آئے ہیں وہ کورے اسٹام پر دستخط کرواتے جا
رہے ہیں,
پہلے ہی سے ہمارے لیے, اور جو بعد میں آئے ہیں وہ ڈاکومنٹ لے کر آ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سگنیچر فرما دیں گے, قیامت میں وہ ہمارا نیکیوں کا فائل جو ہے ریجیکٹ نہیں ہوگا. انشاءاللہ حضور کی شفاعت سے جنت میں ضرور جائے.
انشاءاللہ
اس لیے کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اسی لیے پسند کیا. ہاں ساڑھے چھ بجے تک وقت دیا. یہ فضائل ہیں مدینۃ الرسول کے, اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس فضیلت کو تمام صحابہ کرام میں بیان کیا ہے. آج پوری حدیث میں ان تمام احادیث کا تذکرہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار پاک پر آپ جائیں گے, اگر پڑھے ہیں تو دیکھیے وہاں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. یہ آیت کریمہ ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللہ تعالی نے یہ آیت کب نازل فرمائی؟ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے بیچ تشریف فرما تھے. ایک صحابی جو ذرا کان سے اونچا سنتے تھے, جو بہرا ہوتا ہے اس کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ بہت زور زور سے وہ بولتا ہے اور لوگ بھی اس کو اپنی بات سنانے کے لیے زور سے بولتے ہیں. تو معاملہ یہی ہو گیا, ایک مسئلے پر آپس میں ڈسکشن ہو رہا تھا تو زور زور سے لوگ بولنے لگے. اور حضرت جبریل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی یہ آیت لے کر اتری جو آج بھی اس پر لکھی ہوئی ہے, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے لوگو خبردار نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرو, اونچی مت کرو, دھیمے دھیمے بولو, یہ تمہارے جیسا انسان نہیں ہے, یہ میرا محبوب ہے.
بے شک
ان کی بارگاہ میں آؤ تو اپنی آواز کو پست رکھو, اور اگر تم نے آئندہ اس آیت اترنے کے بعد ایسی حرکت کی تو انتحبت اعمالکم وانتم لا تشعرون, رسول کے پاس آ کر زور سے بولے تو تمہاری ساری نیکیاں برباد کرتی ہیں. یہ آیت کریمہ آج بھی لکھی ہے, اور چونکہ حضور اس وقت بھی زندہ تھے
اور آج بھی زندہ,
اور حضور خود فرماتے میں قبر میں جانے کے بعد بھی زندہ,
بے شک بے شک
حضور فرماتے حرم اللہ علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق, اے لوگو اللہ کا نبی انتقال کے بعد جب زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے تو اللہ نے زمین کو حکم دیا ہے, خبردار نبی کے جسم کو گلانا سڑانا نہیں, اللہ کا نبی قبر میں بھی زندہ رہتا ہے اور کھاتا پیتا.
بے شک بے شک
یہ صحیح حدیث ہے, حضور اس وقت بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہیں. وہاں جو لوگ زور زور سے بولتے ہیں چلاتے ہیں وہ اپنے عمل کی خبر لیں, ان کا عمل رب فرماتا ہے میں برباد کر دوں گا. اے لوگوں جب آپ وہاں پہنچیں تو پہنچنے کے بعد جب کہیں اپنی آواز کو دھیمی کریں گے، صلاۃ و سلام میں بھی وہاں زور زور سے پڑھنا اور چلانا، خیر یہ کوئی نہیں کرتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو وہاں بھی زور زور سے بولتے ہیں چلاتے ہیں، وہ بڑے محروم ہیں۔ رات ہم جب صلاۃ و سلام کے لیے پہنچے تو ایک کام موبائل سے وہاں کا فوٹو لے رہے تھے اور اسی موبائل پر زور زور سے اپنی بیوی سے، ماں سے، کسی سے وہ بات کر رہے تھے کہ دیکھ لو دیکھ لو دیکھ لو، یہ ہے یعنی یہ، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر کود پھاند کر رہا تھا۔ تو بعد میں پولیس والے نے اسے روکا، یہ حرکت یہ عشق کی نہیں ہے، ادب کی ہے، یہ ادب کی نہیں ہے، یہ ہے بے ادبی کی۔ اس لیے مسلمان وہاں جائے تو اس کی نظر نیچی ہو، ہاتھ بندھا ہوا ہو اور صلاۃ و سلام نارمل آواز سے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، حضور دھیمی سے دھیمی آواز سنتے ہیں،
بے شک بے شک
حضور کا کان ایسا نہیں ہے جو ہماری طرح زور سے چلانے کے بعد سنیں، بلکہ حضور فرماتے ہیں کہ جو آدمی محبت سے صلاۃ و سلام کہیں سے بھی دنیا میں پڑھے، اسماء و سلام اہل محبتی، حدیث پاک ہے کہ جو محبت سے سلام پڑھتا ہے دنیا میں کہیں پر بھی ہو میں اس کا سلام سن لیا۔
بے شک بے شک
اعلی حضرت فرماتے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ
لاکھوں سلام۔
تو اس بارگاہ میں نہ دوڑ کر کے جانے کی اجازت ہے، نہ زور سے بولنے کی اجازت ہے، وہاں جتنا ادب ہم رکھ کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں گے، خدا کی قسم ہمارے حج میں اتنی ہی روشنی پیدا ہوتی چلی جائے گی اور نور الہی سے ہمارا حج مقبول ہوگا۔ بارگاہ خدا بندی میں کوئی چیز اگر قبول ہوتی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول ہوتی
بے شک
ہے۔ وہاں پر جا کر کے اپنے دلوں کو بالکل ایسا اللہ کے رسول کی طرف متوجہ کر دے کہ حضور ظاہری حیات میں بیٹھے ہیں اور ہم حضور کی بارگاہ میں غلاموں کی طرح کھڑے ہیں، حضور ہمارا سلام بھی سن رہے ہیں، ہمارے دل کی دھڑکنوں کو بھی سن رہے ہیں۔
بے شک بے شک
اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ان الذین یغضون اصواتکم اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، کہ جو لوگ نبی کے پاس آ کر اپنی آواز کو دھیمی کر لیتے ہیں اور اللہ کے رسول کا ادب کرتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے جن کے دل کو متقی بنا دیا۔ آدمی ظاہر کا متقی بھی ہوتا ہے، داڑھی رکھ لیا متقی ہو گیا، نماز پڑھ لیا متقی ہو گیا، اسلامی ڈریس پہن لیا متقی ہو گیا، سچ بول دیا متقی ہو گیا، خوب عبادت کر رہا ہے متقی ہو گیا، یہ سب ظاہر کا تقویٰ ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے جو نبی کا ادب کرتا ہے وہ دل کا متقی ہوتا ہے۔
بے شک
اندر کا تقویٰ ریا اور دکھاوے سے محفوظ ہے اور ظاہر کے تقویٰ میں ریا بھی شامل ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہم یہاں آئے ہیں، یہاں کی گلی کوچوں کا بھی ادب ہم کو کرنا ہے اور بارگاہ رسالت کی حاضری کا ادب، تو پوری مسجد کا ادب کرنا یہ ضروری ہے۔ بزرگوں کا یہ حال تھا کہ اگر کوئی مسجد میں کہیں بھی بیٹھ کر زور سے باتیں کرتا تھا فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیتے تھے، لہذا مسجد النبی نہ طرفا اصوات کا، یہ اللہ کے نبی کی مسجد ہے، آواز بلند مت کرو، یہ حال تھا۔ اور عورتوں کے معاملے میں تو آج ہم نے دیکھا ہے کہ جب حاضری کے لیے انہیں چھوڑا جاتا ہے اتنی تیز دوڑتی ہیں کہ ہم لوگ وہاں باہر رہتے ہیں تو دھم دھم کی آواز آتی ہے۔ عورتوں کو بھی اس کا اگر خیال رکھ لے تو عورتوں کی حیثیت بڑی بلند ہوتی ہے۔
بے شک
بارگاہ رسالت میں جس طرح مردوں کو ادب کرنا ہے اسی طرح عورتوں کو ادب کرنے کا ڈھنگ سیکھنا چاہیے. اللہ تعالی بارگاہ رسالت کی حاضری کا ہمیں پورا پورا سلیقہ عطا فرمائے تاکہ ہماری یہاں کی حاضری بھی قبول ہو جائے, اور جو ہم حج کر رہے ہیں مولا اس بارگاہ کی حاضری کے تحفے ہمارے حج کو قبول فرمانے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کے تحفے حج بھی خدا نے کرا دیے. مدینہ منورہ کے صدقے میں ہم کو حج ملا, کیونکہ مدینے والے اگر نہیں آتے تو حج کہاں ہوتا, مینا کی حیثیت کون سمجھتا, کعبے میں کون آ کر کے وہاں پر طواف کرتا. یہ سب صدقہ ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں اس کے تفیر حج بھی خدا نے کرا دیے, اصل مراد حاضری اس بات برقی, اصل مراد حاضری اس بات برقی ہے. اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرما کر ہماری دین دنیا کو بابرکت بنائے, اور جب ہم یہاں سے جائیں تو ہمارے دلوں کی دھڑکنوں میں حضور کی محبت کا تار لگ جائے, اور ایسے ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے کہ ہم جیسے آئے تھے اس سے بہتر بن کر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے لوٹے. آپ بارگاہ رسالت سے ہم نیک بن کر کے لوٹیں, یہ ہمارے یہاں کی حاضری کی قبولیت کی نشانی ہے. پروردگار عالم آپ
حج کیا کریں گے, جب خود رہتے ہیں تھوڑا سا مختصر سید الشہداء.
یہ احد پہاڑ جو آپ نے آج زیارت میں دیکھا ہے, دنیا کے ہزاروں بڑے بڑے پہاڑ ہیں, ہمالیہ ہے, ایوریسٹ ہے, کوہ کاف ہے, وندھیا چل ہے, بڑے سے بڑے پہاڑ ہیں, لیکن اس چھوٹے سے پہاڑ کو جو عظمت ملی ہے یہ حضور کے قدموں سے ہوئی. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر, عمر فاروق, عثمان غنی, یہ تینوں حضرات کو لے کر اس پہاڑ پر پہنچے. تو جب اوپر پہنچے تو یہ پہاڑ ہلنے لگا. کیوں ہل رہا تھا, اس میں زلزلہ کیوں آ گیا تھا, پہاڑ خوشی سے جھوم رہا تھا
سبحان اللہ
کہ میرے سر پر نبی کے قدم, اور حضور نے اس کو اپنے پیر سے ٹھوکر ماری اور ارشاد فرمایا اس کو دیا جبل, اے پہاڑ رک جا, تیرے اوپر اس وقت اللہ کا نبی اور ایک صدیق اور دو شہید ہیں.
بے شک
حضرت عمر بھی شہید ہوئے, حضرت عثمان بھی شہید ہوئے. فوراً جب حضور نے یہ زور سے فرمایا تو پہاڑ ہلنا بند ہو گیا. اعلیٰ حضرت اس حدیث کا ترجمہ ایک شعر میں کہتے ہیں, ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا. انہوں نے ایک ٹھوکر ماری تو اس کا زلزلہ ختم ہو گیا. ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا, کتنا رکھتی تھی وقار اللہ اکبر کی ایڑیاں, ان ایڑیوں کا کتنا مرتبہ تھا کہ ایک ٹھوکر ماری تو پورا پہاڑ ہلتا ہوا رک گیا. پھر حضور فرماتے ہیں یحبنا ونحبہ, اے لوگوں یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں. ھذا جبل من جبال الجنہ, اور سنو یہ وہ پہاڑ ہے جو جنتی پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ. حضور نے فرمایا یہ جنتی پہاڑ ہے. جب قیامت قائم ہوگی, اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها, جب زلزلے آئیں گے اور نیچے کی زمین اوپر, اوپر کی زمین نیچے ہوگی قرآن فرماتا ہے, تو اس وقت حضرت جبریل وہاں پر پہنچیں گے اور اس پورے پہاڑ کو اکھاڑ کر جنت میں لے جا کر کے اس کو نصب کر دیں.
سبحان اللہ,
یہ پہاڑ وہاں بھی انشاءاللہ ہم کو نظر آئے گا. اس لیے کہ اس پہاڑ پر میرے نبی کے قدم پہنچے.
بے شک بے شک.
تو پورے پہاڑ کو عزت اور عظمت مل گئی. یحبنا ونحبہ, یہ پتھر حضور فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرتا ہے, اور جب پہاڑ محبت کرتا ہے تو میں اس پہاڑ سے بھی محبت کرتا ہوں. اے انسان, یہ پتھر جب نبی سے محبت کرتا ہے تو نبی اسے چاہنے لگتے ہیں. ہم تو انسان ہیں, ہم محبت کریں گے تو قیامت میں حضور ہم کو کیسے
ملیں.
انشاءاللہ حضور کی محبت کے صدقے میں ہمیں بھی شفاعت نصیب ہوگی. تو آپ نے وہ پہاڑ دیکھا ہے, اور اسی احد کے پہاڑ کے سامنے جو میدان ہے جہاں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ, عبداللہ ابن جہش اور مصعب بن عمیر اور 70 صحابہ کرام کی ایک طرف قبریں تھیں, اس میں سے کچھ قبریں اس لاشیں نکال کر جنت البقیع میں دفن کر دی گئی, اس لیے کہ وہاں سیلاب آیا تھا, وہ قبریں بہ گئی تھی, لیکن صحابہ کرام شہداء کرام کے لاشیں ویسے ہی تھیں. پھر ان کو اٹھا کر کے حکومت نے یہاں پر دفن کر دیا. پھر بھی وہاں حضرت امیر حمزہ عبداللہ ابن جہش حضور کے سالے تھے. ان کی بہن سے حضور کی شادی ہوئی تھی جن کا نام زینب تھا, زینب بنت جہش ان کو کہتے تھے, وہ بھی وہی ہیں. حضرت سیدنا امیر حمزہ کا مزار ہے, ایک پتھر لگا ہوا ہے, اور اس کے سائڈ میں دو قبریں اور ہیں, ایک عبداللہ ابن جہش کی اور ایک مصعب بن عمیر کی. ہر سال حضور ایک مرتبہ وہاں تشریف لے جاتے تھے, اور سارے صحابہ کرام وہاں جمع ہوتے تھے. یہاں پر حضرت حمزہ, امیر حمزہ کا اس حکومت کے پہلے بہت بڑا عرس ہوتا تھا, تمام حصہ لوگوں کے موجودگی سے بھرا ہوا ہوتا تھا. وہاں آپ گئے ہیں, علماء فرماتے ہیں جو دعا وہاں کی جائے گی وہ دعا قبول ہوگی. آپ نے اس کی زیارت کی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کی زیارت قبول فرما لے. مسجد قباء اور مسجد قبلتین, قبلتین وہ مسجد ہے جس پر جس کو قبلتین, دو قبلے والی مسجد. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر یا ظہر کی نماز, دونوں میں اختلاف ہے, عصر کی نماز تھی یا ظہر کی نماز تھی, آپ اس وقت پڑھ رہے تھے, اور آپ نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا, اور دل میں یہ خیال تھا کہ اللہ میرا قبلہ کعبہ بنا دے. اس وقت بیت المقدس مشرق کی طرف وہ جو قبلہ تھا وہ قبلہ تھا. حضور کے دل میں یہ خیال آیا, ویسے جبریل نماز کی حالت میں حاضر بارگاہ رسالت ہوئے اور کہا کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اے حبیب, ابھی آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام یعنی کعبے کی طرف پھیر
دیجئے.
حضور نماز پڑھتے ہوئے اپنے چہرے کو بجائے بیت المقدس کے کعبے کی طرف پھیر دیا. اللہ فرماتا فَوَلِّ وَجْهَكَ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, ہم نے آپ کے چہرے کو اس قبلے کی طرف پھیر دیا ہے جس کو آپ پسند کرتے
ہیں.
مطلب ہے قبلہ حضور کی وجہ سے بدلا ہے, جو حضور جس کو پسند کر لے میرا رب بھی اسے پسند کرتا.
بے شک بے شک.
تو صحابہ کرام بھی نماز پڑھتے ہوئے یوں گھوم کر کے قبلے کی طرف, کیا منظر رہا ہوگا, حضور تو یوں گھوم گئے اور صحابہ کرام کی پوری سب چل کے یوں گھوم کر کے حضور کے پیچھے آئے.
بے شک.
آج بھی وہاں آپ لوگوں نے دیکھا, بتایا تھا کہ جس طرف حضور نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی ہے وہ اس کی ایک مصلی کی نشانی محراب کے اوپر بنی ہوئی ہے, اور قبلتین میں جو اب محراب نماز پڑھنے کی بنی ہے یہ ہے کعبے کی طرف ہے. تو وہ مسجد قبلتین ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ شرف حاصل ہے کہ دو قبلے کی طرف نماز پڑھی ہے, اور کسی نبی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے. ان کو کدھر جانا چاہیے,
مسجد قبا.
مسجد قباء یہ وہ مسجد ہے سب سے پہلی مسجد یہ مکے میں بنی تھی جس کو قرآن فرماتا اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ اُضِيَ لِلنَّاسِ سب سے پہلا گھر مکے میں بنا ہے اس کا نام ہے کعبہ یہ پہلی مسجد ہے دنیا میں اور پھر دوسری مسجد جو بنی ہے یہ بیت المقدس میں بنی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا ہے جس کو مسجد اقصا کہتے ہیں سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے حبیب کو رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرم سے مسجد اقصا تک سیر کرائی یہ ہے وہ دوسری مسجد اور جب حضور ہجرت کر کے مکے سے مدینہ منورہ آئے تو سب سے پہلا پڑاؤ اور قیام قبا بستی میں کی وہاں ایک بستی تھی وہاں حضور کچھ دنوں تک ٹھہرے اور وہاں ٹھہرنے کے بعد تیسری مسجد کی بنیاد رکھی اس کو مسجد قبا کہتے اور پھر وہاں سے جب آپ تشریف لائے مدینہ تو اسلام کی چوتھی مسجد یہ مسجد نبوی ہے یہاں حضور نے مسجد نبوی شریف بنائی ہے اور مسجد قبا کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالی نے اس کی مسجد کی فضیلت کے لیے آیت کریمہ قرآن میں اتاری لمسجدن اس کے ساتھ الگ تقوی وہ اس کے محراب پر آج بھی لکھی ہوئی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی رہائش اور قیام گاہ سے پاک صاف ہو کر وضو کے ساتھ اور پھر وہاں گیا اور دو رکعت اس نے نفل پڑھی تو اس کو اللہ تعالیٰ ایک عمرے کا ثواب دیتا
سبحان اللہ
کسی نے پوچھا ایک ہی مرتبہ حضور فرماتے ہیں دن میں دس مرتبہ گیا تو دس عمرے کا ثواب
سبحان اللہ
یہ میرے سرکار کی مسجد کی خوبی ہے آپ وہاں ایک عمرہ کریں تو تھک جاتے ہیں ثواب بھی کرنا ہے صحیح بھی کرنا ہے سر مٹانا ہے اور مسجد عائشہ جا کر احرام باندھنا ہے یہ سارے پروسیجر کریں گے تو ایک عمرے کا ثواب ملے گا اور یہاں وضو کر کے اور وہاں گئے دو رکعت پڑھ لی تو آپ کو ایک عمرے کا ثواب ملے گا یہ رحمت للعالمین کی رحمت کا صدقہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو مسجد قبا کی حاضری نصیب فرمائے جتنی مرتبہ جا سکتے ہیں ہم جائیے یہ مسجد قبا کی فضیلت اللہ تعالی ہماری چھوٹے سے بیان کو قبول فرما لے